أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعاء سلامتي إمام الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات على محمد وآل محمد. آزادان مظلوم کربلا، مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کا سہارا لیا گیا، قرآن کا سورہ نمبر 17، سورہ مبارکہ اسراء، اور اس کی آیت نمبر 45. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے پیغمبر، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کو کرتے ہیں، قرآن کریم کو آپ پڑھتے ہیں، جعلنا، تو ہم قرار دے دیتے ہیں. کیا قرار دے دیتے ہیں؟ بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا. آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایک ایسا حجاب ڈال دیا کرتے ہیں کہ جو آپ کو چھپا دیا کرتا ہے. آپ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو نہیں دیکھ پاتے. یہ پروردگار عالم نے اس قرآن کی آیت کے اندر فلسفہ غیبت کو واضح کیا ہے کہ ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض اوقات جب کسی دشمن خدا کے سامنے جایا کرتے تھے، پیغمبر مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پیغمبر اپنے ہم نشین کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ کوئی شخصیت موجود تھی، پیغمبر اپنے ہم نشین کے ساتھ اس کے ساتھ پہنچے ہیں ایک مقام پر، سامنے ایک اور شخص موجود تھا جو دشمن خدا تھا. بعض روایت کے اندر کہا گیا کہ ابو لہب یا ابو جہل موجود تھا. اور جب پیغمبر پہنچے ہیں اپنے ہم نشین کے ساتھ، ابو لہب یا ابو جہل کو پیغمبر نظر نہ آئے، بلکہ پیغمبر کے ساتھ جو شخصیت تھی وہ نظر آئی، اور پیغمبر کی شخصیت جو ساتھ میں موجود تھی، اس سے سوال کیا کہ اینا صاحبکم، کہاں ہے تمہارا نبی؟ اور وہ بھی دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے نظر نہیں آ رہے. پروردگار عالم نے قانون دے دیا کہ اے حبیب, یہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے کرم کیا ہے, تم سے محبت کا اظہار کیا ہے کہ تم اس طریقے سے امان میں لیا ہوا ہے. وَإِذَا قَرَعَتَ الْقُرْآنَ, جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو, جَعَلَنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا, خدا تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان حجاب کو ڈال دیا کرتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں. پروردگار نے فلسفہ غیبت کو اس انداز سے بتا دیا کہ وہ نبی خدا کے جو نبوت کے اعلان کے بعد لوگوں کے درمیان آ کر قرآن کریم کی تلاوت کو کرتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ افراد کے جو ایمان نہیں لے کر آتے, پیغمبر ان کے درمیان ایک حجاب حائل ہو جاتا ہے. پیغمبر دیکھ سکتے ہیں, وہ نہیں دیکھ سکتے. جب پیغمبر یہ کر سکتے ہیں تو اس پیغمبر کا بارواں وارث بھی یہی کر سکتا ہے کہ بارواں وارث بھی جب قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم یہ معجزہ اس نبی کے وارث کے لیے بھی رکھ چکا ہے کہ جب پیغمبر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, وہ لوگ کہ جو پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے تھے پیغمبر کو نہیں دیکھ پاتے تھے. ہادی زمان کے لیے بھی اسی وظیفے کو رکھ دیا کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو, لوگ تمہیں نہیں دیکھ پائیں گے, تم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے. کہ یہ معجزہ سید کائنات کے بعد امام زمانہ کے لیے پروردگار عالم نے رکھا ہے, اور وہ امام زمان کے جس کے اعتبار سے روایتوں کے متواتر جملے ہیں, کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہی امام زمان سے متعلق ہے کہ دور حاضر کے فتنوں کے اندر ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے. جو امام زمانہ کی غیبت کے اندر فتنے ہمارے سامنے آنے والے ہیں, ان کی حفاظت کیسے کی جائے. یہ دور جو انتہائی پرآشوب دور ہے, امام زمانہ کا جو یہ غیبت کا زمانہ ہے, جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے. معصوم کا جملہ ہے کہ معصوم کے لیے دو غیبتیں ہیں, ایک غیبت وہ تھی کہ جو غیبت صغریٰ ہے اور ایک ہے غیبت کبریٰ. غیبت صغریٰ 260 سن ہجری سے لے کر 329 سن ہجری تک 69 ایئرس کا پیریڈ تھا کہ جس کے اندر معصوم اپنے نائبین کے ذریعے لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے, اور اس کے بعد اب امام زمانہ کے ظہور تک یہ موقع ہے کہ غیبت کبریٰ ہے, کسی سے ملاقات ہوتی ہے کسی سے ملاقات نہیں ہوتی. لیکن امام ہمارے درمیان موجود ہیں اور امام کے وجود سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. کہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جب کسی نے آ کر سوال کیا کہ مولا اگر امام غیبت میں چلے گئے تو اب ان کے وجود سے استفادہ کیسے کیا جائے, اگر وہ موجود ہی نہیں ہے ہمارے درمیان تو ہم فائدہ کیسے اٹھائیں گے. مولا نے کہا کہ اگر سورج بادلوں کی اونٹ کے اندر چلے جائے تو کم سے کم روشنی ضرور دیا کرتا ہے. ہمارے قائم کے وجود سے اسی انداز سے استفادہ کیا جائے گا کہ لوگوں کو روشنی محسوس ہو رہی ہوگی. اور پھر کہا کہ یہ وہ وجود ہے کہ جس کے وجود کی برکت سے پروردگار عالم آسمان سے بارش کو برسائے گا, یہ وہ وجود ہے کہ جس کے وجود کی برکت سے پروردگار عالم لوگوں کو رزق پہنچائے گا, یہ وہ وجود ہے کہ جس وجود کی برکت سے پروردگار عالم آفات و بلیات کو ٹالنے والا ہے. یہ امام زمان کا وجود ہے. اور پھر معصوم نے اس انداز سے سمجھایا کہ دیکھو ہمارے قائم کی غیبت ایسی نہیں ہوگی کہ یوسف کی جو اصحاب کہف کی غیبت ہو. دو طرح کی غیبت تاریخ کے اندر گزری ہے, ایک اصحاب کہف کی غیبت ہے کہ لوگوں سے چھپ گئے اور اس طرح چھپے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں چلا کہ کہاں چلے گئے, اور ایک غیبت یوسف کی غیبت تھی. کہ ہمارے قائم کی غیبت اصحاب کہف کی غیبت جیسی نہیں ہوگی کہ چلے گئے اور چھپ گئے اور اب کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں پر ہے, نہیں. ہمارا قائم ایسا ہوگا کہ جو یوسف کی طرح ہوگا, کہ یوسف در حقیقت لوگوں کے درمیان موجود تھے لیکن اپنے بھائیوں سے پوشیدہ تھے, لوگوں کے درمیان کام کر رہے تھے لیکن بھائی ملنے کے باوجود, روزانہ کی بنیاد پر آنے کے باوجود انہیں پہچان نہیں پاتے تھے. تمہارے زمانے کے امام کی غیبت بھی حضرت یوسف کی غیبت کی طرح ہوگی کہ شخصیت تمہارے درمیان موجود ہوں گی, تم نہیں جانتے ہوں گے کہ یہی میرے زمانے کا امام ہے. یوسف کے بھائی روزانہ ملاقات کیا کرتے تھے, نہیں پہچان پاتے تھے, یہاں تک کہ جب تک کہ حضرت یوسف نے خود تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں, میں ہی تمہارا بھائی ہوں. ایک عرصے تک یوسف کے بھائی ملاقات کرتے تھے, آتے تھے, جاتے تھے, ملتے تھے, لیکن یوسف کو نہیں پہچانتے تھے. کہ تمہارے زمانے کے امام کا وجود بھی ایسا ہی ہوگا کہ تم ملاقات کر رہے ہوں گے, مل رہے ہوں گے, ڈیلنگز کر رہے ہوں گے, امام کو دیکھ رہے ہوں گے, امام سے باتیں کر رہے ہوں گے, لیکن امام کو پہچان نہیں پاؤ گے. یہ پروردگار عالم نے اس غیبت کو اس انداز سے رکھا ہوا ہے کہ تمہارے درمیان بھی موجود ہوں گے, اور جب ظہور فرمائیں گے لوگ یہ ادعا کریں گے, دعویٰ کریں گے کہ یہی تو تھا کہ جس سے ہم باتیں کیا کرتے تھے, یہی تو تھا کہ جس سے ہم ملاقات کیا کرتے تھے, یہی تو تھا کہ جس سے ہم ڈیلنگ کیا کرتے تھے. کہ ہمارے قائم کی غیبت حضرت یوسف کی طرح ہوگی, نہ کہ اصحاب کہف کی طرح, کہ ایسی جگہ پر چلے گئے کہ ملنے والے نہیں, تمہارے درمیان ہوں گے, تم سے ملاقات کریں گے, تم سے باتیں کریں گے, لیکن تم پہچان نہیں پاؤ گے. اور یہی وہ مناجات ہے کہ جو ہم دعائے ندبہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ اے مولا ہم پر گراں ہے یہ, عزیز علیہ ان ارل خلقہ ولا ترا, کہ ہم کائنات کی ہر شے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر نہیں دیکھ سکتے تو مولا تیرے وجود مقدس کو نہیں دیکھ سکتے. عزیز علیہ ان ار الخلق ولا ترا ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا. کائنات کی ہر آواز ہر سرگوشی کو سن سکتے ہیں لیکن مولا اگر نہیں سن سکتے تو تیری آواز کو نہیں سن سکتے. یہ وہ حجاب ہے جو پروردگار عالم نے ہمارے اور امام کے درمیان ڈالا ہوا ہے. اس حجاب کو دور کرنا ہے کس کے ذریعے سے؟ توسل کے ذریعے سے. اس حجاب کو دور کرنا ہے کس کے ذریعے سے؟ محبت اہل بیت کے ذریعے سے. کہ جب ہم امام زمانہ کو پکار رہے ہوں، امام زمانہ کو سلام کر رہے ہوں، جواب سلام ہمارے کانوں تک آ پائے. گناہ کے اس پردے کو دور کرنا ہے. یہ دور غیبت جس کے بارے میں روایتوں کے جملے ہیں کہ یہ مشکل ترین دور ہے تاریخ کا، اور جتنی مشکل اس دور کی کیفیت ہے اسی کے اعتبار سے اس کا اجر بھی رکھا گیا ہے. حتیٰ کہ پیغمبر ختمی مرتبہ رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور کے لوگوں کے اس انداز سے یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد النبوی کے اندر، اور یہ جملہ کہتے ہیں اللہم لقنی اخوانی، کہ پروردگار میری ملاقات میرے بھائیوں سے کروا دے. اور روایت کے جملے فقال مرتین، مولا نے پیغمبر نے دو مرتبہ یہ جملے کہے اللہم لقنی اخوانی، پروردگار میری ملاقات میرے بھائیوں سے کروا دے. وکان معه اصحابہ، پیغمبر کے اصحاب ان کے ساتھ موجود تھے. ایک مرتبہ جملہ کہا کہ یا رسول اللہ نحن اخوانك، ہم آپ کے بھائی ہیں. پیغمبر کہتے ہیں نہیں، لا تم میرے بھائی نہیں ہو، انتم اصحابنا، تم میرے اصحاب میں سے ہو. تو تمہارے بھائی کون ہیں، میرے بھائی کون ہیں؟ پیغمبر سے وہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جو اب تک کلیم کر رہے تھے پیغمبر آپ کی صحبت کے اندر ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں. کہا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے اصحاب ہو. میرے بھائی کون ہیں؟ میرے بھائی وہ افراد ہیں کہ جو اس دور کے اندر ایمان لے کر آئیں گے کہ جب نہ میں موجود ہوں گا نہ علی موجود ہوں گے، اور اس دور کے اندر ایمان لے کر آئیں گے کہ جب ہمارا قائم ظہور کرنے والا ہوگا. ایسے دور کے افراد میرے بھائی ہیں. اور پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں. عرفناہم باسمائہم، ہم ان کو ان کے ناموں سے جانتے ہیں. واسماء آبائہم، ان کے ماں باپ کے ناموں سے جانتے ہیں. اور یاد رکھو ان کے لیے اتنا بڑا اجر ہے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر بالکل سیاہی کے اندر اگر کوئی کسی چیز کو کاٹنے لگے تو بہت ساری چیزیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، انسان کو معلوم بھی نہیں چلتا. کہ رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کے باوجود ان کے ایمان پر کوئی ضرب نہیں لگنے والی. یہ ایسے افراد ہوں گے کہ جو میرے قائم کے دور کے اندر ایمان لے کر آئیں گے. اور یہی جملہ امیر کائنات سے پیغمبر خدا نے فرمایا. قال علی علی، پیغمبر نے امیر کائنات سے ارشاد فرمایا کہ اتعرف اعظم الناس، اے علی کہ تم کائنات کے عظیم ترین لوگوں کو جانتے ہو. امیر کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتلائیے کہ یہ وہ عظیم ترین لوگ ہیں کہ جو میرے بعد اور تمہارے بعد تمہاری حجت پر ایمان لے کر آئیں گے اور بغیر دیکھے ایمان لے کر آئیں گے. کیا اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر سے سوال کیے کہ یا رسول اللہ یہ افراد اتنے زیادہ محبت کے قابل ہو گئے کہ آپ نے بھائی کہہ دیا. کہ تمہارے درمیان میں موجود ہوں، تمہارے درمیان علی موجود ہے، تم حجت خدا کو دیکھ کر ایمان لا رہے ہو. ان کی حجت غیبت کے اندر ہوگی، غیبت کے باوجود وہ صرف ایک صفحے پر ایمان رکھتے ہوئے امام زمانہ پر ایمان لے کر آئیں گے. کہ وہ امام زمانہ پر ایمان لے کر آئیں گے، اور ان کے ایمان کی کیفیت یہ ہوگی کہ رات کی تاریکی بھی ان کے ایمان کو نہیں توڑ سکے گی، دن کے ظلم بھی ان کے ایمان کو نہیں توڑ سکیں گے. ایسے لوگ میرے بھائی ہیں، پیغمبر نے اس انداز سے مخاطب کی. یہ وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں کلیم کیا گیا کہ اس دور کے لوگ پیغمبر خدا کے بھائی. اور اس دور کے فتنے شدید ترین فتنے، شدید ترین فتنے. کہ معصومین کے جملوں کے اندر اس دور کے اعتبار سے جتنی روایتوں کا تذکرہ ملتا ہے اس انداز سے ملتا ہے کہ پروردگار عالم محفوظ رکھے ایسے دور سے کہ جس دور کے اندر یہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں. خود پیغمبر ختمی مرتبت کا جملہ ہے، روایتوں کے اندر وارد ہوا ہے کہ آخری زمانہ وہ زمانہ ہوگا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب قرآن لوگ فالو نہیں کریں گے مگر یہ کہ قرآن کا رسم الخط ان کے سامنے پڑا ہوا ہوگا. آج ہمارے سامنے ہی یہ نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر قرآن کب کھلتا ہے؟ روایت کے یہاں تک جملے ملتے ہیں کہ اس قوم کے کیفیت کی ہوگی، میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ وہ امت عبادت کرے گی تو صرف ماہ مبارک رمضان کے اندر کرے گی. کتاب میزان الحکمہ کے اندر روایت وسالی شیعہ کے، اگر عبادت کرے گی، کتابوں کو کھولے گی، قرآن کو کھولے گی، تو صرف ماہ مبارک رمضان کے اندر کھولے گی. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ سیاتی زمان اعلیٰ امتی، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى القرآن الا رسم، قرآن باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ صرف قرآن کا رسم باقی رہ جائے گا کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. کب کھولے گا قرآن؟ استخارے کے وقت کھولے گا، ماہ مبارک رمضان کے اندر کھولے گا، بچیوں کی شادیوں پر کھولے گا، روز قیامت فریاد کرنے والا ہے یہ قرآن. فرمایا کہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جب لوگ قرآن سے استفادہ کرنا چھوڑ دیں گے. ولا يبقى الاسلام الا اسم، اسلام فقط نام کا باقی رہ جائے گا. نام اسلام ہوگا، نظام اسلام نہیں ہوگا کہ مسلمان ہر ایک کہلا رہے ہوں گے. پیغمبر کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا نام لیں گے، وہم ابعد الناس منہ، لیکن اسلام سے بہت زیادہ دور ہوں گے. آج کا دور، تشیع کی بات نہیں کر رہا، عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں، دور فتنہ ہے، دور حیرت ہے، دور گمراہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کتنے لوگ اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اسلام کو کلیم کرنے والے کتنے ایسے افراد ہیں جو اسلام کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو اسلام کا خاصہ ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کی جو انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے وہ کتنی غلط ہو جاتی ہے بعض اوقات، کہ ہم اسلام کے دعوے دار بھی ہیں لیکن اسلام پر عمل کرنے والے بھی نہیں. میڈیا پر بیٹھا ہوا داڑھی مونڈا شخص اسلام کی باتیں کر رہا ہے، اسے داڑھی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. میڈیا پر بیٹھی ہوئی بے پردہ بے حجاب عورت اسلام کے بارے میں باتیں کر رہی ہے، اسے اسلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. اور جو افراد کسی حد تک دیندار ہیں وہ بھی ظلم و ستم کر رہے ہیں میڈیا پر جا کر. آخری زمانہ وہ ہے کہ جس میں اسلام نام کی حد تک رہ جائے گا. اور پھر ایک ایسے طبقے کو پیغمبر نے کوٹ کیا ہے اپنی روایتوں کے اندر کہ آخری زمانے کے اندر مسجد عالی شان بنی ہوئی ہوں گی، لیکن ان مسجدوں سے ہدایت کسی کو نہیں مل رہی ہوگی، ہدایت سے خالی ہوں گی. اور آخری زمانے کے اندر ممبر پر بیٹھنے والے علماء سے فتنے شروع ہوں گے اور انہیں کی جانب لوٹ کر واپس آئیں گے. برز معذرت، معصوم کی روایت کا جملہ ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہمارا پورا کا پورا معاشرہ شامل ہے اس کے اندر کہ کوئی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے، کون شروع کرتا ہے، کون اس کا جواب دیتا ہے، یہاں تک کہ استفادہ ممبر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آخری زمانے کا فتنہ ہے. بہت ہی سمپل اور سادہ سی مثال دوں، آج سے 12 سال پہلے اگر ہم ممبروں کے پاس نیچے بیٹھتے تھے عشرہ گزارنے کے بعد، عشرے کے بعد لوگوں کے لبوں پر یہ جملے ہوا کرتے تھے کہ اس عشرے سے ہم نے بہتر طریقے سے استفادہ کیا، توحید پروردگار کو سیکھ لیا، پیغمبر کی نبوت کے بارے میں دلیلیں سیکھ لی، ائمہ کی امامت کو سیکھ لیا. لیکن اب دور حاضر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ گنے چنے افراد کے علاوہ، میں خدا نخواستہ کسی کو کلیم نہیں کر رہا، کسی کے بارے میں جملہ نہیں کس رہا، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، ممبر پر بیٹھنے والے سے کے بارے میں ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے فلاں کو جواب دیا، اس نے فلاں کو جواب دیا. یہ ممبر در حقیقت اہل بیت کی تعلیمات کے بیان کے لیے ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو جواب دینے کے لیے. کہ آخری زمانے کے فتنے علماء سے اٹھیں گے، علماء کی جانب لوٹ کر واپس آئیں گے. اور یہ وہ دور حیرت ہوگا، یہ وہ دور ضلالت و گمراہی ہوگا کہ جس کے بارے میں معصوم کا جملہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر تم داخل ہو جاؤ تو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہنا، اپنے ایمان کے لیے کوشش کرتے رہنا کہ تمہارا ایمان زائل نہ ہو جائے. کہ رات کو تم سوؤ گے، صبح اٹھو گے، تمہارا ایمان زائل ہو چکا ہوگا. صبح تم گھروں سے نکلو گے، اس کی مثال ایسی ہے کہ آنکھوں میں گویا کاجل کو لگا کے نکلو گے. جس طریقے سے کاجل آنکھوں سے نکل جاتا ہے، اس کی روشنائی، اس کی سیاہی نکل جاتی ہے، اس طریقے سے ایمان تمہارے ہاتھوں سے نکلتا جائے گا. گھر واپس لوٹو کہ اسلام تمہارے ہاتھ سے جا چکا ہوگا. اتنا مشکل ترین دور کہ جس دور کے بارے میں خود پیغمبر اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں اور اپنے اصحاب سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ کیف بکم، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی کہ لم یامرون بالمعروف لم تنہون عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف کرنے سے گریز کرو گے، نہیں عن المنکر کرنے سے گریز کرو گے، امر بالمعروف کو چھوڑ دو گے، نہیں عن المنکر کو چھوڑ دو گے. اور سوال کرنے والے پیغمبر سے سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ایسا بھی ہوگا؟ اور پیغمبر کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا، نعم ایسا ہی ہوگا کہ تم امر بالمعروف کرنا چھوڑ دو گے، نہیں عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے. اور اس کے بعد پھر کہا کہ اس سے زیادہ ہوگا، کیا ہوگا؟ کہ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، تم منکر کی ترویج کرنے لگو گے، امر بالمعروف سے روکنے لگو گے. کہ یا رسول اللہ، کہ ایسا بھی ہوگا کہ ہم امر بالمعروف کو چھوڑ کر نہیں عن المنکر کی ترویج کرنا شروع کر دیں گے؟ ہم امر بالمعروف کو چھوڑ دیں گے؟ کہ بالکل ایسا ہوگا. پیغمبر نے کہا اس سے زیادہ برا ہوگا, اس سے زیادہ برا کیا ہوگا؟ کہ تم تبدیل کر دو گے امر بالمعروف کو نہی عن المنکر سے, نہی عن المنکر کو امر بالمعروف سے. معروف منکر میں تبدیل ہو جائے گا, منکر معروف میں تبدیل ہو جائے گا, برائی نیکی میں تبدیل کر دی جائے گی, نیکی برائی میں تبدیل کر دی جائے گی. یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تبدیل کر کے اسلام کی حیات کو تبدیل کر دیا جائے گا. تو پھر اس زمانے کے اندر ہماری ذمہ داری کیا ہے, ان فتنوں کے اندر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ معصوم کا جملہ ہے خود امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, خدمت میں معصوم کا صحابی موجود تھا. ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں غالباً حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یا حضرت ابو ذر غفاری, امیر کائنات کی خدمت میں آتے ہیں اور امیر کائنات سے سوال کرتے ہیں کہ مولا میں نے خواب دیکھا ہے اور عجیب قسم کا خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک سفید کلر کا کپڑا لٹک رہا ہے, زمین تک آ رہا ہے, اور زمین پر میں نے اس انداز سے اس کو دیکھا کہ مولا بہت ہی خوبصورت کپڑا ہے, اتنا خوبصورت کپڑا ہے کہ اس کو دیکھنے کا دل کرتا ہے, لیکن مولا میں دیکھ رہا تھا, میری عجیب کیفیت ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ اس کپڑے کو لوگ آ کر نوچ رہے ہیں, کوئی کسی مقام سے پھاڑ رہا ہے, کوئی کسی مقام سے پھاڑ رہا ہے, کوئی کسی مقام سے پھاڑ رہا ہے. مولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا اتنا خوبصورت کپڑا, لوگ اتنی خوبصورت چیزوں کو سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کپڑے کو پھاڑا جا رہا ہے. مولا پھر میں نے عجیب منظر دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بکریاں موجود ہیں اور بھیڑی آ کر بکریوں کے دودھ پی رہے ہیں. مولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ماجرا ہے. مولا میں نے دیکھا کہ ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب جا کر انہیں چندہ دے رہے ہیں, لوگ انہیں پیسے دے رہے ہیں. مولا کی خدمت میں آیا ہے حیران و پریشان ہے ابو ذر غفاری یا جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت. مولا کہتے ہیں کہ اے شخص, اے جابر, اے ابو ذر, میں تجھے بتاتا ہوں, یہ جو کپڑا تو دیکھ رہا ہے خواب کے اندر, یہ آخری زمانے کا اسلام ہے, یہ آخری زمانے کا اسلام ہے, یہ دور جدید کے فتنے ہیں, یہ دور حاضر کے فتنے ہیں. فتنے کا مطلب امتحان, کہ آپ کے سامنے اس انداز سے اسلام کو پیش کیا جائے گا. کہا وہ آخری زمانے کا اسلام ہے, جس کی مرضی آ رہی ہے اسلام کے جس حصے کو پسند کرتا ہے اسے لے لیتا ہے. پورا اسلام کوئی اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کا روادار نہیں ہے. کہ وہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ بکریوں کے دودھ بھیڑی آ کر پی رہے ہیں, کہ یہ آخری زمانے کے غربا ہیں. تم دیکھ رہے ہو کہ امیروں کو لوگ چندہ جا کر دے رہے ہیں, یہ آخری زمانے کے عمرہ طبقہ ہے, کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا, غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا. یہ آخری زمانے کا تمہارا امتحان ہے. کہ اس امتحان میں کیسے قابو پایا جائے, اس امتحان پر کیسے کامیاب ہوا جائے؟ کہ اس کا حل یہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے سے اپنے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. اور پھر روایت کے جملے ملتے ہیں, من ثبت علی ولایتنا, کہ امیر کائنات کا جملہ ہے, من ثبت علی ولایتنا, کہ جو ہماری ولایت پر اس دور حاضر کے اندر قائم رہے گا, ثابت قدم رہے گا, پروردگار عالم اسے توبہ کی اس شاخ سے جوڑ دے گا جو علی ابن ابی طالب سے جوڑتی ہے. تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ آگے تشریف لیں تو تھوڑی محفل بارانہ ہو سکے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. تو مولا فرماتے ہیں من ثبت علی ولایتنا, جو ہماری ولایت پر باقی رہے گا اس دور کے اندر, اس کے لیے کامیابی ہے, فتوبہ اس کے لیے کامرانی ہے, کہ وہ ہم سے متمسک رہا. اور پھر کہا کہ اگر کوئی ہماری ولایت پر باقی رہے گا, پروردگار عالم اسے ہزار شہیدوں کا ثواب عنایت کرنے والا ہے. اس دور کے اندر جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ ولایت امیر کائنات سے متمسک رہنا. کہ چھٹے امام کا جملہ ہے, چھٹے امام فرماتے ہیں, توبہ لمن تمسک بحبل اللہ المتین, ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے, بشارت ہے کہ جو ہم اہل بیت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ آخری زمانے کے اندر ہر چیز, آخری زمانے کے اندر ہر چیز گمراہی کے اندر چلی جائے گی, لیکن وہ لوگ گمراہی کے اندر نہیں جائیں گے کہ جو اہل بیت کے در دولت سے متمسک رہیں گے. کہ جو پہلی ذمہ داری اس دور غیبت کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہے وہ ہے اہل بیت کی ولایت. کہ جس ولایت کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا ہے کہ اس ولایت کو اپنے دل سے نہ نکلنے دینا. آج کے دور کے اندر سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ محبت علی ابن ابی طالب پر سب سے زیادہ سوال اٹھائے جاتے ہیں. وہ محفل کے جس کے اندر علی ابن ابی طالب کا ذکر, اس کے بارے میں سب سے زیادہ کوشچن مارک ریز کیے جاتے ہیں. حالانکہ ائمہ کی بارگاہ کے اندر مجلس اس وقت ہوتی ہے کہ جب علی ابن ابی طالب کا ذکر ہو. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت دو, اٹریکشن دو. خدا کی بارگاہ میں وہ مجلس اس وقت مجلس قرار پاتی ہے جب علی ابن ابی طالب کا ذکر ہوتا ہے. اور آخری زمانے کے بعد سے روایت کا عجیب جملہ ملتا ہے کہ آخری زمانے کے اندر امام فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں میں سے کچھ ایسے ناصبی نکلیں گے. عجیب جملہ ہے کہ میرے شیعوں میں سے, غیبت نعمانی کی روایت, کہ میرے شیعوں میں سے کچھ ایسے ناصبی نکلیں گے کہ جب علی کا ذکر ہو رہا ہوگا ان کے چہرے بگڑنے لگ جائیں گے. آج ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری مجالس کے اندر جب امیر کائنات کا تذکرہ ہوتا ہے, بعض اوقات لوگ لاوبالی طور پر یہ جملہ کہتے ہوئے, جانتے بھی نہیں ہوں گے, یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت ہو گئی بھائی علی علی کی بات, کوئی عملی بات کی جائے. یاد رکھیے, عمل اس وقت قبول ہوگا کہ جب زندگی کے اندر علی ابن ابی طالب ہوگا. عمل اس وقت قبولیت کی منزل پر جائے گا کہ جب علی ابن ابی طالب ہوگا. اور اسی بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو در اہل بیت سے متمسک رکھو, محبت اہل بیت کو اپنے دل کے اندر قائم و راسخ رکھو. یہ جو فتنے تمہارے درمیان آئیں گے, تمہارے دل سے محبت اہل بیت کو کھینچ کر لے کر چلے جائیں گے, تمہارے دل سے ولایت اہل بیت کو کھینچ کر لے کر چلے جائیں گے, اہل بیت سے تم دور ہوتے ہوئے چلے جاؤ گے. آج کے زمانے کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ آپ کا سوشل میڈیا. ایمانداری سے بتائیے کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا کتنے جھگڑے ہوتے تھے اور آج کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کے غلط اور صحیح استعمال کے اوپر ہم ڈبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن کم سے کم دین کے اعتبار سے جہاں افادیت ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ کتنا ہو رہا ہے. غلط روایتوں کی انٹرپریٹیشن, غلط غلط تحریریں, آزاداری کے بارے میں ہر شخص اپنی من پسند تحریریں لکھ کر بھیج رہا ہے, اپنی اپنی باتیں کیے جا رہا ہے. ائمہ کی روایت کو تو سنا ہی نہیں جاتا, ائمہ کی روایت کو تو پڑھا ہی نہیں جاتا. دور جدید کا سب سے بڑا فتنہ جو یہ سوشل میڈیا ہمارے درمیان جو موجود ہے, کہ جس کا استعمال ہم اس انداز سے کر رہے ہیں کہ خود دین کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ولایت اہل بیت کو اپنے دلوں کے اندر سما کر رکھنا, محبت اہل بیت اپنے دلوں کے اندر رکھنا. ائمہ نے خاص طور پر کام کیا اس چیز کے لیے کہ مولا فرما رہے کہ جو ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے گا اسی کے لیے نجات ہے آخری دور کے اندر. ساتویں امام, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, کی خدمت میں شخص آیا اور ایک مرتبہ مولا سے کہتا ہے, مولا آخری زمانے کے اعتبار سے کچھ بتلائیے. کہ آخری زمانے کے اندر ہمارا قائم قیام کرے گا. کہا مولا آپ قائم نہیں ہیں, آپ قیام کرنے والے نہیں ہیں. کہا نہیں, قائم ہمارا بارواں ہے, قائم ہمارا بارواں ہے. کہا مولا اس زمانے کے اندر ہوگا کیا؟ کیا کچھ گنے چنے لوگ رہ جائیں گے جو میرے قائم کی مدد کرنے والے ہوں گے؟ کہا ان گنے چنوں کی خصوصیات کیا ہوگی؟ کہا ان گنے چنوں کی خصوصیات یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو دامن اہل بیت سے متمسک رکھیں گے, اہل بیت کے دوستوں سے دوستی کریں گے, اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کریں گے, اپنی ذات کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے فنا کریں گے. تو قائم اہل بیت کے لشکر میں بھی شامل ہو جائیں گے, ان کی نصرت کرنے والوں میں بھی شامل ہو جائیں گے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی زندگی کو اس انداز سے مرتب کر رہے ہیں؟ یہ وہ ولایت ہے کہ جس کے لیے معصومین نے آمادہ کیا ہے. امیر کائنات سے لے کر بارہویں امام تک متواتر روایتیں ملیں گی کہ اس ولایت کو جو امیر کائنات کی ولایت ہے, یہ محبت اہل بیت سے فراموش نہ کرنا, اسی کے اندر نجات. چوتھے امام کی روایت کا بڑا خوبصورت جملہ آپ نے یقیناً مجالس کے اندر سنا ہوگا, یام سجادی ابھی گزرے ہیں, کہ چوتھے امام کے سامنے امام کا دشمن آ کر سوال کر رہا ہے. امام کا ایک صحابی ابو حازن سامنے بیٹھا ہوا ہے اور سوال کرنے والا امام سے سوال کر رہا ہے. کون سے امام سے سوال کر رہا ہے؟ کہ جس کا لقب ہی زین العابدین ہے, جس کا لقب ہی سید الساجدین ہے. اور سوال کیا کر رہے؟ کہ اتعرف الصلاۃ, اے مولا آپ نماز کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر, کہ مولا سے سوال کر رہے ہیں, مولا آپ نماز کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ ابو حازن کہتے ہیں مجھ پر بہت گراہ گزرا, قریب تھا کہ میں اسے جا کر مارتا. مولا نے کہا کہ نہیں, رک جاؤ. علماء کو حلم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور کہا کہ میں جانتا ہوں نماز کے بارے میں. مولا سے سوال کرتا رہا, مولا یہ بتائیے کہ نماز کے فروعات کیا ہیں, نماز کے نوافل کیا ہیں, نماز کی مستحبات کیا ہیں, نماز کے مکروہات کیا ہیں. سوال کرتے 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 مولا کی خدمت میں کہتا ہے کہ وما تحلیلہا, مولا یہ بتائیے, وما تحریمہا, یہ بتائیے کہ نماز کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو دوسری چیزوں سے لوگ حرام کر دیتی ہے، دوسری چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، کہ نماز سے پہلے ہر چیز کر سکتے تھے، نماز کے اندر وہ چیز کہہ دی تو اب ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ مولا نے کہا کہ تکبیرۃ الاحرام، نماز کی تکبیر پڑھتے ہو، تکبیر پڑھنے کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں جو حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ کہا وما تحلیلہا، وہ کون سی چیز ہے جو ساری چیزوں کو حلال کر دیا کرتی ہے؟ مولا نے کہا کہ تسلیم، جب سلام پھرتے ہو تو وہ چیزیں جو نماز میں حرام ہو چکی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری حلال ہو جاتی ہیں۔ کہا مولا وما شعارہا، نماز کا شعار کیا ہے؟ خدا انسان کے اندر کون سی کیفیت دیکھنا چاہتا ہے نماز کے اندر؟ کہا نماز کا شعار ہے تسبیح پروردگار۔ انسان نماز اس کیفیت میں پڑھے کہ خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہو۔ کہا مولا وما برہانہا، نماز میں انسان دلیل کس طریقے سے قائم کرتا ہے، برہان کس طریقے سے قائم کرتا ہے، حجت کس طریقے سے قائم کرتا ہے؟ کہ نماز میں حجت اس طریقے سے قائم ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، قیام کی حالت میں الحمدللہ رب العالمین سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے، یہ تلاوت قرآن لوگوں پر برہان بن کر جاتی ہے، دلیل بن کر جاتی ہے۔ ابھی سوال کرتے کرتے مولا کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ مولا یہ بتلائیے کہ وما معراجہا، وما معراجہا، نماز کی معراج کیا ہے؟ انسان نماز کے عالم میں عروج پر کب پہنچتا ہے؟ کہ جب انسان سجدے کی حالت میں جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور عروج پاتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ در حقیقت خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے معراج کی منزل کو طے کر رہا ہوتا ہے۔ کہا مولا وما اتمامہا، نماز تمام کب ہوتی ہے؟ کہ نماز اس وقت تک تمام نہیں ہوتی کہ جب تک محمد اور آل محمد پر درود نہ بھیج دے۔ کہ وما تمام ہوا، نماز تمام کب ہوتی ہے؟ کہا جب محمد اور آل محمد پر درود بھیجتی ہے۔ کہ وما سبب و قبولیت ہے، مولا یہ بتائیے، ساری باتیں اپنی جگہ پر، نماز کے اندر ذکر بھی آ گیا، نماز کے اندر تسبیح بھی آ گئی، نماز کا قیام بھی ہو گیا، نماز معراج کی منزل پر بھی پہنچ گئی، نماز قبولیت کی منزل پر کب جاتی ہے؟ مولا کہتے ہیں مع ولایتنا و براءت عن اعدانا، یہ نماز قبولیت کی منزل پر اس وقت جاتی ہے کہ جب دل میں ہماری ولایت ہو اور ہمارے دشمنوں سے براءت کا اظہار ہو۔ جب تک تمہارے دل کے اندر ہماری محبت نہیں ہوگی، جب تک ہمارے دشمنوں سے براءت نہیں ہوگی، نماز کی سبب قبولیت فاقد رہ جائے گی، نماز قبولیت کے مرتبے پر نہیں پہنچنے والی۔ اور اسی بات کی طرف تاکید کی ہے چھٹے امام نے، اسی بات کی طرف تاکید کی ہے ائمہ طاہرین نے، کہ من ثبت اعلیٰ ولایتنا، جو ہماری ولایت پر باقی رہے گا دور آخر کے اندر نجات یافتہ قرار پائے گا، کہ نجات ہی اس کو ملنے والی ہے کہ جو اہل بیت کی ولایت کو دلوں کے اندر باقی رکھے گا۔ کہ اگر یہ ولایت اب نہیں ہے تو پھر سبب نجات کوئی نہیں ہے۔ کہ دوسری چیز جو اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہے، میں نے عرض کیا کہ بہت ہی پراشوب دور ہے، صبح انسان ایمان کو لے کر نکلے گا، واپس لوٹے گا ایمان زائل ہو چکا ہوگا۔ معصوم کا یہاں تک جملہ ملتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان کا باعث ہے۔ کہ روزے قیامت سے پہلے جو سب سے بڑا امتحان دور آخر کے اندر لوگوں کے لیا جائے گا، وہ مال کے ذریعے لیا جائے گا اور کے اولاد کے ذریعے لیا جائے گا۔ کہ ختمی مرتبت کا جملہ ہے کہ آخری زمانے کے ماں باپ کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ کہ کیا امتحان ہے؟ کہ امتحان یہ ہے کہ بچے تو آمادہ ہوں گے، ماں باپ تربیت میں کمی کریں گے۔ بچے آمادہ ہوں گے، ماں باپ تربیت میں کمی کریں گے۔ بچے چاہیں گے جس ماحول کے اندر ماں باپ رکھنا چاہیں اس ماحول میں رکھیں گے، ماں باپ کہیں گے نہیں، انہیں دین نہیں دنیا کی تعلیم دینی چاہیے۔ ماں باپ کہیں گے نہیں، انہیں اور زیادہ ماڈرن ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اسکول میں داخل کراتے ہوئے ہم کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ اسکول کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ اسکول ہمارے بچوں کو کیا سکھانے والا ہے، اس اسکول کے بچے کوئی مشن ہے یا نہیں ہے، اس اسکول کی تعلیمات کے اندر آیا کوئی ایسی غیر اخلاقی یا غیر دینی تعلیمات ہے یا نہیں ہے، کتنی تحقیق کرتے ہیں، حتیٰ کہ پیرنٹس جا کر انٹرویو بھی دے کر آتے ہیں۔ کتنے ایسے مدرسے ہیں کہ جس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ صحیح دین سکھائے گا یا نہیں سکھائے گا، کتنے ایسے مدرسے ہیں کہ جن کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بعض اسکول تو یہاں پر ہیں کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی، بچوں کے نام پہلے سے جا کر لکھوا دیے جاتے ہیں کہ نومولود جب پیدا ہوگا اس کا ایڈمیشن یہاں پر ہوگا۔ کتنے ایسے ہیں جو بطن مطہر کے اندر موجود رہنے والے بچے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اسے دین کیسے سکھایا جائے گا۔ کہ آخری زمانے کے اندر ماں باپ کے ذریعے سے فتنہ ہوگا، کہ ماں باپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، اور جب تربیت نہیں کریں گے یہی بچے ہوں گے جو ان کے سامنے موجود ہوں گے، فاسق و فاجر بنیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے کاش ایسا نہ کیا ہوتا۔ آخری زمانے کی سب سے مصیبت کہ ماں باپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پائیں گے۔ ذمہ داری ہم سب کی، اور جہاں یہ بات کی وہاں مال کی بات بھی کی، اولاد کی بات ہو گئی اب مال کی بات کی، کہ یہ وہ آخری زمانہ ہوگا کہ جس کے اندر دین کو دنیا کے عوض بیچ دیا جائے گا اور کوڑیوں کے دام بیچا جائے گا، کہ اگر کسی کو ذرا سا نفع حاصل ہو رہا ہوگا، دنیا مل رہی ہوگی، دین کو چھوڑ دے گا۔ آج ہم اپنے مالی معاملات کے اندر کتنے محتاط ہیں، آیا مال حرام سے پرہیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آیا ہمارے کاموں کے اندر کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں کہ کتنا مال حرام کتنا مال حلال میں مخلوط ہوا ہوا ہے، آیا ہم اس بات کی رعایت بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ رزق کی ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے بعد کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر کھایا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر کمائی کی جاتی ہے۔ اگر سچ بول کر کچھ مل جاتا تو شاید باعث برکت بن جاتا۔ معصوم کا جملہ ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا، عجیب روایت ہے، امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب زمانہ آخر آئے گا لوگ اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ دیں گے، اور علماء سے اس طریقے سے بھاگیں گے، علماء کی صحبت سے اس انداز سے دور ہوں گے کہ جیسے ایک بکری یا چھوٹا سا دمبا بھیڑیے سے بھاگا کرتا ہے۔ کہ جب ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے دین کو بیچنے لگ جائیں گے دنیا کے عوض، تو پروردگار عالم انہیں تین چیزوں کو مسلط کر دے گا ان کے اوپر۔ ان کے مال سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا، ان کے اموال سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا، ان پر جابر و ظالم لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، اور تیسری چیز پروردگار عالم انہیں ناکہانی موت دے گا۔ اچانک اچانک سے موت ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ موت ایسی ہوگی کہ جو بعض اوقات بلا ایمان کی موت ہوگی، ایمان کے بغیر انسان دنیا سے جا رہا ہوگا۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل بیت سے اتنا قریب کریں، اہل بیت کی محبت سے اتنا قریب کریں کہ کم سے کم یہ معاملہ پیش نہ آنے پائے۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے کہ اپنے آپ کو اہل بیت کے قریب کریں؟ اہل بیت کے قریب کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے کردار کو باتقوا بنائیں۔ کہ معصوم فرماتے ہیں کہ لا تنالوا ولایتنا الا بالورع، کہ ہماری ولایت اسے، ہماری محبت اسے حاصل نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ وہ شخص ہماری ولایت تک پہنچنے کے لیے تقوی کا سہارا لے۔ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائیں، کہ اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ جیسے اہل بیت اطہار چاہتے ہیں۔ پاک و پاکیزہ کیسے بنایا جا سکتا؟ کم سے کم واجبات کی ادائیگی انجام دیں۔ کتنے ایسے ہیں جو نماز فجر کو فراموش کر دیتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو نمازوں کے بارے میں محتاط ہی نہیں ہیں، پڑھ لی نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، خدا کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا کہ جو تم کہتے تھے کہ امام زمانہ کا حامی و ناصر بننا ہے، امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ نمازیں تو پڑھتے، نمازوں سے غافل ہو کے یہ امید کرتے ہو کہ امام زمانہ کے لشکر کے اندر شامل ہو جاؤ گے، کیسے ممکن ہے؟ ہماری محبت اسے نہیں مل سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرے۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ پہلی محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت سے متمسک۔ اس دور کے اندر اگر ایمان کی حفاظت کو کرنا ہے، ولایت اہل بیت سے تمسک رکھنا ہے۔ اس دور کے اندر اگر اہل بیت کی ولایت کو حاصل کرنا ہے، باتقوا بنانا ہے اپنے آپ کو۔ اس دور کے اندر اہل بیت کی قربت کی ایک اور دلیل جو قائم کی جا سکتی ہے، اہل بیت کے قریب کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ چند دعاؤں کا سہارا لیا جائے، چند دعاؤں کا سہارا لیا جائے۔ دو دعاؤں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں۔ مشہور معروف دعاؤں کے اندر جو دعائیں ملتی ہیں، دعائیں عہد انتہائی مشہور معروف دعا ہے۔ صبح اکثر و بیشتر آپ پی سی این ٹیلی ویژن کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، اکثر لوگ مومنین پڑھتے بھی ہیں مساجد کے اندر۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ من دعا اربعین صباحاً، اگر کوئی شخص یہ 40 صبحوں تک مسلسل تلاوت کرے، پروردگار عالم اسے کس انداز سے نوازے گا؟ فرمایا کہ اگر کوئی 40 روز تک اس کی دعا کرے، اور کس لیے دعا کرے؟ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کرتے ہوئے دعا کرے کہ پروردگار عالم مجھے محشور کرے حضرت قائم کے ناصروں میں سے، امام زمانے کے نصرت کرنے والوں میں سے، امام زمانہ کے مددگاروں میں سے، اس نیت سے اگر 40 روز تک صبح کے وقت اس دعا کی تلاوت کرے, معصوم فرماتے ہیں پروردگار عالم اس کے 1000 نیکیوں کو بلند کر دیا کرتا ہے, 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھا کرتا ہے, 1000 گناہوں کو محو کر دیا کرتا ہے, 1000 گناہوں کو محو کر دیا کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر وہ شخص امام زمانہ کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا تو پروردگار عالم جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے اسے قبر سے نکال کر امام زمانہ کے ناصروں میں شمار کریں گے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
کہ دعائے عہد ہے, اسے انسان فراموش نہ کرے دور غیبت کے اندر. الحمدللہ یہ جتنے بھی مومنین ہیں ایسے چہرے ہیں کہ اس دعا سے مانوس بھی ہیں, اس دعا کی روزانہ کی بنیاد پر صبح تلاوت بھی کرتے ہیں. اور ایک اور دعا جو آپ کی وظیفے کے اندر شامل ہے, اب مجھے نہیں معلوم اس دعا کا خاص نام کیا ہے, لیکن تاریخ نے جو ووٹ کیا ہے چھٹے امام کا یہ جملہ ہے کہ جب یہ دور حیرت و گمراہی ہوگا یاد رکھو اس کے اندر کوئی نجات نہیں پائے گا مگر وہ کہ جو اس دعا کا سہارا لیتا ہو. سوال کیا مالا کون سی دعا ہے؟ دعا بہت ہی آسان ہے, آپ نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ خدا سے انداز سے دعا کرو کہ پروردگار تیرے دین پر ہمیں ثابت قدم رکھ, دعا کے ذریعے سے ائمہ کے قریب ہو جاؤ. یہ وہ تیسری شے ہے جو اس دور کے اندر, دور حیرت کے اندر, دور گمراہی کے اندر ایمان کو بچانے کے لیے ہے. کہ چوتھی چیز, اپنی زبان کی حفاظت کرو, اپنی زبان کے ذریعے سے فتنہ نہ پھیلانا. معصوم کا جملہ ہے کہ جب دور گمراہی آ جائے امام زمانہ کے غیبت کے دور کے اندر, جب تم دیکھو کہ فتنے بہت زیادہ سر اٹھانے لگے, واحفظ لسانک والزم بیتک, اپنی زبان کو چپ چاپ کر لینا, اپنے آپ کو گھروں تک محدود کر لینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کوئی فتنہ جنم لینے لگے. ابھی تو فتنے اور بڑھتے جائیں گے, ابھی تو باتیں اور ہوتی جائیں گی, جب فتنوں کا زیادہ ہونا دیکھ لو اپنے آپ کو گھروں تک محدود کر لینا, کسی فتنے کا حصہ نہیں بنا. امیر کائنات کا جملہ ہے, نہج البلاغہ کا جملہ, کن فی الفتنہ کا ابن اللبون, فتنے کے دور کے اندر اٹھنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ کہ جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. کا مولا کیا مطلب ہے؟ کہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ نہ اس پہ کوئی سوار ہو کر جا سکتا ہے, اتنا چھوٹا ہوتا ہے نہ اس کا کوئی دودھ لے سکتا ہے, نہ آپ کو یوز کیا جا سکے, نہ آپ کسی کو یوز کر رہے ہوں. فتنے کے دور کے اندر اپنے آپ کو محدود کر لو, اپنی زبان کو محدود کر لو کہ زبان کے ذریعے سے فتنہ نہ پھیلنے پائے. یہ چوتھی چیز ہے. اور پھر پانچویں چیز, امام زمانہ کے لیے غمزدہ رہو. ہم میں سے کتنے ہیں جو امام زمانہ کے لیے غمزدہ رہتے ہیں؟ واقعا بشمول علماء تمام لوگ. ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر امام زمانہ کو یاد کرتے ہوں گے؟ کہ ہماری زندگی کے اندر روزانہ کی بنیاد پر امام زمانہ کے لیے 5 منٹ بھی ہیں کہ ہم دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر 5 منٹ کے لیے امام زمانہ کو یاد کریں؟ کہ مولا ساری چیزیں ایک مقام پر, ہمیں معلوم ہے کہ اگر یہ زمین باقی ہے, یہ آسمان باقی ہے, تو آپ کے وجود کی برکت سے باقی ہے. اے مولا رزق مل رہا ہے, آپ کے وجود کی برکت سے مل رہا ہے. اے مولا کب تک یہ کھاتے رہیں گے اس طریقے سے رزق؟ اے مولا کب تک زندگی گزارتے رہیں گے؟ اے مولا کیا وہ دن بھی آئے گا کہ جب آپ کا دیدار کریں گے؟ اے مولا کیا ممکن ہے کہ اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ کر لیں کہ آپ کے دیدار کے لائق ہو جائیں؟ روزانہ 5 منٹ کم سے کم امام زمانہ کے نکال کر امام زمانہ سے بات کریں, اپنے کردار کے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگیں گے انشاءاللہ. کہ مولا ہم آپ کو یاد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں. آج کے اس دور کے اندر آج ہی کا واقعہ ہے, غالباً سولہ بازار سے کچھ بچے شاید اغوا ہوئے, ان ماؤں سے کوئی جا کر سوال کرے کہ جن کے بچے ان سے دور ہو گئے ہیں, معلوم ہوتا ہے زندہ ہیں. اگر کسی کو بتا دیا جائے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا, شاید رونے کی کیفیت کم ہو جائے کہ اب معلوم چل گیا کہ دنیا سے چلا گیا. لیکن اگر زندہ ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ کہاں پر ہے, ماں باپ کی کیفیت عجیب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک ایک لمحے کے لیے سوچیں گے کہ نہ جانے کس کیفیت میں ہوگا. اور ہمارا والی ہمارا وارث 1300 سال سے غیبت کے اندر ہے، کیا ہماری سانسوں کے اندر ہماری تڑپ کے اندر یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا مولا کس کیفیت کے اندر ہوگا، ہمارے مولا کی کیا کیفیت ہوگی، کہ ہماری زندگی کے اندر امام زمانہ کے وجود کے لیے 5 سے 10 منٹ بھی نہیں کہ ہم امام زمانہ کے وجود کے لیے 5 سے 10 منٹ نکالیں۔ یہ وہ پانچویں چیز ہے جو اپنی زندگی کے اندر رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر امام زمانہ سے توسل کرنا ہے، اگر امام زمانہ کے ناصروں میں شمار ہونا ہے، اگر امام زمانہ کے لیے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، امام زمانہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، اہل بیت اطہار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ اور چھٹی اور آخری چیز کے جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی سلامتی باقی رہے گی، وہ ہے عزاداری سید الشہداء، کہ اپنے آپ کو عزاداری سید الشہداء سے غافل نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو امام حسین سے متمسک رکھنا ہے، اپنے آپ کو امام حسین کی عزاداری کے اندر انوالو رکھنا ہے۔ آپ موجودہ دور کے اندر اگر فتنوں کو دیکھیں تو دو بڑے فتنے ہیں، ایک ولایت امیر کائنات کے اعتبار سے پھیلایا جا رہا ہے اور ایک عزاداری سید الشہداء پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو امام زمانہ سے ہمیں مربوط کر کے رکھے ہوئے ہیں، امام زمانہ سے ہمیں ملا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ولایت امیر کائنات اسی ولایت کے دم پر رہے ہیں جو امام زمانہ کی ولایت ہے، عزاداری سید الشہداء وہی ہے کہ جس کے اندر میرا امام صبح و شام روتا ہے، کس انداز سے مرثیہ پڑھتا ہے، لَأَن دُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، کہ میں اس انداز سے روتا ہوں کہ صبح و شام روتا ہوں، کہ مولا کس چیز پر روتے ہیں، کہ آج میرے سامنے کوفے کا بازار مجھے نظر آتا ہے، آج بھی مجھے شام کا دربار نظر آتا ہے۔ یہ امام زمانہ ہے جو خون کے آنسو روتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر اس عزاداری کو حصہ دیجئے، یہ عزاداری وہ ہے کہ جو آپ کے قلوب کو تبدیل کرنے والی ہے، یہ وہ عزاداری ہے کہ جس کے باطن کا تعلق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی آ جائے اس فرش ادا کے اوپر، یہ نہ سمجھیے کہ کون آیا ہے، اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا گیٹ اپ کیسا ہے، عزاداری کے بارے میں کبھی ججمنٹل ہونے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ اس کی عزاداری قبول یا اس کی عزاداری نہیں قبول۔ نہ جانے جو آنے والا ہے اس کا حسین کی بارگاہ میں رتبہ کیا ہو آپ کو کیا معلوم، نہ جانے جو آیا ہے اس کا مرتبہ اہل بیت کی بارگاہ میں کیا ہے آپ کو کیا معلوم۔ امام زمانہ کریا کرتے ہیں اور کس انداز سے کریا کرتے ہیں کہ زیارت ناحیہ کے جملے ہیں، سلام ہو اس ریش مبارک پر کہ جو خون سے خضاب کر دی گئی، سلام ہو ان رخساروں پر کہ جو خاک آلود ہو گئے کربلا کی خاک سے، سلام ہو بہتے ہوئے خون پر، یہ امام زمانہ کا مرثیہ ہے، سلام ہو اعضاء مقطعات پر، سلام ہو ان جسم کے حصوں پر کہ جن کو کاٹ دیا گیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، کربلا کے اندر کربلا والوں کے جسم کے حصوں کو کس انداز سے کاٹا گیا ہے، حسین کی گردن اقدس کو کاٹا گیا ہے، حسین کی انگلی مبارک کو کاٹا گیا ہے، یہ وہ مرثیے جو امام زمانہ نے پڑھے ہیں۔ اور پھر امام زمانہ کا مرثیہ ہے، سلام ہو ان چہروں پر کہ تماچوں نے جن چہروں کے رنگ کو تبدیل کر دیا، سلام ہو ان مستورات پر کہ جن کی چادروں کو چھینا گیا، سلام ہو ان مستورات پر کہ جو جلتے ہوئے خیموں سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، یہ امام زمانہ کا مرثیہ ہے۔ اس عزاداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تو امام زمانہ سے مربوط رہیں گے، اور کس انداز سے کریا کرتے ہیں امام زمانہ، اس انداز سے کہ زیارت ناحیہ کے جملے ہیں کہ سلام ہو اس مخدومہ پر، اس بیوی پر کہ جس نے اپنے بھائی کو اس انداز سے دیکھا کہ بھائی کو کچھ لوگ گھیرے ہوئے تھے، ایک شخص تھا ملعون جو آگے بڑھا ہے اور اس بھائی یعنی حسین ابن علی کے سینے پر بیٹھا ہے، داڑھی مبارک سے پکڑا ہے، بالوں سے مولا کے سر کو پکڑا ہے، خود خنجر کو نکال ہے، خود خنجر کو چلا رہا تھا، زینب کبرا فریاد کر رہی تھی، اے شمر یہ وہ فاطمہ زہرا کی کل کمائی ہے جسے فاطمہ زہرا نے چکیا پیس پیس کر پالا ہے، اور یہ بہن پکارتی رہی، کوئی جواب دینے کو نہ آیا، بہن نے اس انداز سے مرثیہ پڑھا، جب مدینے واپس پہنچی ہے اس انداز سے مرثیہ پڑھا، اے ماں میں پکارتی رہی، میرا حسین میرے سامنے ذبح ہوتا رہا، کوئی بچانے کو نہ آیا، میرے سامنے میرا حسین ذبح ہو گیا۔ یہ وہ زینب کبرا ہے کہ جس نے ہر مصیبت مصیبت کو دیکھا ہے. عزیزو آپ مصائب سنتے ہیں، ہر ایک کربلا والے کے آپ نے مصائب سنے ہیں، لیکن ذرا کوئی زینب کبرا کے مصائب پر تو غور کرے. زینب تو وہ ہے کہ جس نے 11 سنہ ہجری سے مصائب کو دیکھنا شروع کیا ہے. 11 سنہ ہجری کے اندر پیغمبر خدا کا جنازہ اٹھا ہے، زینب نے اپنے نانا کے جنازے کو دیکھا ہے اور اس انداز سے دیکھا ہے کہ ابھی نانا کا جنازہ اٹھا تھا اور ماں کے بال سفید ہو گئے تھے، ابھی نانا کا جنازہ اٹھا تھا ماں نے گریا کرنا شروع کر دیا تھا. زینب نانا کے جنازے پر روئی، اور زینب اس وقت بھی روئی کہ جب ماں دربار سے واپس آئی اور اس انداز سے مرثیہ پڑا. قبر رسول پر جا کر فاطمہ کا ایک مرثیہ تھا، ابنتک تکذب و ابنتک تکذب و ابنتک تضرب. اے بابا تیری بیٹی کو جھٹلایا گیا، اے بابا تیری بیٹی کو مارا گیا. زینب ماں کو دیکھ رہی تھی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، کبھی حسن حسین کا سہارا لے کر اٹھتی ہے. زینب نے یہاں پر بھی گریا کیا، ماں کا جنازہ اٹھا ہے، زینب روئی ہے. 11 سنہ ہجری کے بعد 40 سنہ ہجری آتی ہے، امیر کائنات دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. زینب نے اس مصیبت کو بھی دیکھا ہے، اور زینب سے علی کی محبت تاریخ نے لکھی ہے کہ جب امیر کائنات کو ضربت لگی تھی، امیر کائنات کو اصحاب اٹھا کر لے کر آ رہے تھے. جب اصحاب گھر کے باہر پہنچے نا، امام نے کہا کہ دیکھو مجھے چھوڑ دو، دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں اپنے قدموں کے ذریعے سے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اور جب کسی نے کہا کہ مولا آپ پر ضعیفی اس قدر طاری ہو چکی ہے، آپ پر ضعف کا اتنا غلبہ ہے کہ اے مولا آپ کے لیے اب کچھ قدم اٹھانا بھی ممکن نہیں ہے، مولا نے کہا کہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری زینب مجھے اس عالم میں دیکھے کہ میں کسی کا سہارا لے کر جا رہا ہوں. زینب نے بابا کو اس انداز سے دیکھا کہ حسن و حسین کے سہارے سے آئے تھے، علی کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا. زینب کبرا نے اس مصیبت کو بھی دیکھا، اور جب 50 سنہ ہجری آئی ہے، زینب نے اپنے بھائی کو اس انداز سے دیکھا کہ حسن مصطفیٰ کے کلیجے کے ٹکڑے تش کے اندر گر رہے تھے، حسین سامنے موجود تھے، بھائی کو دیکھ کر رو رہے تھے. حسن مصطفیٰ نے جملہ کہا تھا، لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین جیسی تیری مصیبت ہے ویسی کسی کی مصیبت نہیں ہے. اور ایک مرتبہ کہا، حسین اس تش کو چھپا دو. کہا بھیا تش کو کیوں چھپا دوں؟ کہا میری بہن زینب اس تش کو نہ دیکھ لے، میری بہن زینب اس تش کو نہ دیکھ لے. حسن مصطفیٰ نے تش کو ہٹایا ہے کہ زینب کبرا کی نگاہ نہ پڑ جائے. یہی زینب ہے جو اس بھائی کے جنازے کو تیار کر رہی ہے. اور جب بھائی کا جنازہ نکلا ہے، خاندان اہل بیت کا وہ پہلا جنازہ جو واپس لوٹا ہے، ایک ملعونہ نے تیر چلایا ہے، جنازہ واپس لوٹا ہے، اور اس انداز سے لوٹا ہے کہ جنازے پر تیر موجود ہے. زینب آج بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے، زینب رو رہی ہے کہ یہ وہ واحد جنازہ ہے جو واپس لوٹا ہے. اور یہ زینب تھی کہ جس نے 61 سنہ ہجری کے اندر حسین کو اس انداز سے دیکھا، 70 قدم کے فاصلے سے ماں جایا ذبح ہو رہا تھا. لیکن زینب کی مصیبت ابھی بھی تمام نہیں ہوئی ہے، اب تو زینب کی مصیبتوں کا عروج آ رہا ہے. یہی زینب ہے کہ جب 11 محرم کو نکلی ہے، اس انداز سے کربلا سے نکلی ہے کہ دیکھا کہ سید سجاد اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں، قریب ہے کہ سید سجاد دنیا سے رخصت ہو جائیں. ایک مرتبہ اپنے آپ کو ایک مرتبہ اونٹ کی بلندی سے زمین کربلا پر گرایا ہے. عزیزو یہ وہ مصیبت ہے کہ جس میں زینب کبرا عباس علمدار کے ساتھ شریک ہوئی. عباس کی مصیبت کیا تھی؟ عباس کی مصیبت یہ تھی، کربلا کا ہر ایک شہید جب زمین کربلا پر آتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا کرتا تھا. عباس کے بازو کٹ چکے تھے، عباس نے سہارا لیا تو کس کا سہارا لیا؟ لیکن زینب کے تو ہاتھ سلامت ہے، لیکن زینب کے ہاتھ بسے گردن بندے ہوئے تھے. زینب اونٹ کی بلندی سے زمین کربلا پر اس طریقے سے آ کر گری کہ بو کے بل زمین کربلا پر آ کر گری. سید سجاد غش کے عالم سے افاقہ ہوا، ثانیہ زہرا نے سید سجاد کو گویا بچایا ہے. اب تو زینب کی مصیبتیں شروع ہوئی ہے. یہی زینب ہے نا کہ جب کوفے میں داخل ہو رہی تھی، کوفے میں داخل ہوتے ہوئے ایک مرتبہ شمر سے کہا تھا، اے شمر اس دروازے سے داخل نہ کرنا. کیوں داخل نہ کرنا؟ یہ وہ دروازہ ہے کہ اگر میں دن کی روشنی میں اپنے بابا کے ساتھ آتی تھی، میرا بابا مجھے پورا دن بٹھا دیا کرتا تھا. کیوں بٹھایا کرتا تھا؟ اس لیے بٹھایا کرتا تھا، زینب علی کو برداشت نہیں ہے، زینب علی کو برداشت نہیں ہے کہ دن کی روشنی میں کسی کی نظر تیرے چہرے کی جانب پڑ جائے. اور شمر کہتا ہے، اے زینب کیا وہ آج اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی ہے؟ آج تو اسی دروازے سے لے جایا جائے گا اور دروازے سے داخل کیا جاتا ہے. منادی ندا دیتا ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، تماشا دیکھو، ہر ایک تماش بین شہزادیوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو زینب کے مصائب کا عروج ہے، لیکن زینب یہاں پر بھی گریہ نہیں کرتی، دربار میں پہنچتی ہے، خطبہ دیتی ہے، گریہ نہیں کرتی۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب زینب کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، دربار شام کے اندر قافلہ داخل ہوا۔ یہ وہ ایام ہے کہ جب شام کے باہر قافلے کو روک دیا گیا تھا، اور کیوں روک دیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ یزید ملعون نے کہا تھا، ابھی قافلے کو روک دو، دربار کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی ہے، 36 گھنٹے تک بیویوں کو کھڑا رکھا گیا ہے دربار کے باہر۔ اور جب دربار میں داخل ہوئے ہیں، دربار میں سید سجاد نے خطبہ دیا ہے، اور جب خطبہ دیا ہے، ایک مرتبہ یزید ملعون کہتا ہے کہ اس کے سر کو قلم کر دیا جائے۔ سید سجاد کے سر کو قلم کرنے کی بات کی جاتی ہے، ثانیہ زہرا آگے بڑھتی ہے، سید سجاد کی جانب بار میں نگاہ کرنا، پہلے زینب کبریٰ کو دیکھ لو۔ اور ایک مرتبہ زینب کے سر کے قلم کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور جب زینب کے بارے میں جملہ کہا جاتا ہے، ایک گھر کا اس گھرانے کی کنیز آگے بڑھتی ہے فضا، اور آ کر کہتی ہے، ارے میرے آقا زادی کے بارے میں تو بعد میں سوچنا، میرے آقا زادے کے بارے میں تو بعد میں سوچنا، پہلے میرے گردن کو جدا کر دینا۔ اور یہ حکم صادر کیا جاتا ہے کہ فضا کی گردن کو جدا کر دیا جائے۔ اب فضا ایک عجیب کام کرتی ہے، دربار میں نظروں کو دوڑاتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے، خدا کی قسم یہ وہ جملہ ہے کہ جس جملے پر زینب کبریٰ دھاڑے مار مار کر روئی ہے۔ ایک مرتبہ فضا نگاہوں کو دوڑاتی ہے اور یہ جملہ کہتی ہے، اے حبش کے لوگوں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ حبش کی ایک عورت تمہارے درمیان موجود ہے، اور تمہارے سامنے اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ گردن کو جدا کر دیا جائے۔ 200 حبشی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تلواریں نیام سے نکال لی، ہم فضا کو قتل نہ ہونے دیں گے، فضا کی گردن پہ خنجر نہ چلنے دیں گے۔ ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کیا اور ایک مرتبہ کہا، یا نانا رسول اللہ، اے نانا رسول اللہ، ارے دربار کے اندر ایک کنیز کے کہنے پر 200 تلواریں نیام سے نکل آتی ہے، لیکن علی و فاطمہ کی بیٹی دربار کے اندر موجود ہے، آپ کی نواسی دربار کے اندر موجود ہے، کوئی امتی نہیں ہے جو آپ کی نواسی کے پردے کے لیے آ جائے، جو آپ کی نواسی کو بچانے کے لیے۔ وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم ناقص ہیں، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، پروردگار تو کامل ہے، تیری قدرت کامل ہے، اپنی قدرت کاملہ سے ہماری عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ کے اندر دسب دعا ہوتے ہیں، جو جو مومن جو جو حاجت لے کر آیا ہے، اس کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہے، انہیں برسر روزگار فرما۔ جو برسر روزگار ہے، ان کے رشتے حلال و طیب میں کشادگی عنایت فرما۔ اے معبود برحق، اے معبود برحق، جب اولاد ہیں، انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں دعا ہے، امام زمانہ کو، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم حسین۔